الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا مولا عز و جل اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے رب قدیر جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حساب احسان ہے کہ تحریک سنی دعوت اسلامی کی شاخیں اب دنیا کے کئی ممالک کے اندر وجود میں آ چکی ہیں اور کام کر رہی ہیں. اسی میں سے الحمدللہ ابھی گزشتہ ہفتے امریکہ میں، نیو یارک میں، نیو جرسی میں، کنیکٹیکٹ میں، لانگ آئیلینڈ میں اور بروکلین میں الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے کام کا آغاز الحمدللہ وہاں پر بھی ہو گیا ہے. گزشتہ ہفتے اسی زمین پر ہم تھے، جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آئندہ سال سنی دعوت اسلامی کا دو روز عظیم الشان سنی اجتماع نیو یارک کے اندر منعقد کیا جائے گا، جس کی تاریخ کا اعلان بھی وہاں پر ہو چکا ہے. یہ سب کچھ میرے سرکار کی نالین پاک کا صدقہ ہے، رب قدیر جل جلالہ کا خصوصی کرم ہے. بزرگان دین کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، والدین کی دعائیں، ساتھیوں کی دعائیں، ساتھیوں کی محنتیں ہیں جس کے سبب سے آج دنیا سنی دعوت اسلامی کی جانب کھینچی کھینچی آ رہی ہے اور اپنے سینے کو حضور کے محبت کا مدینہ بنا رہی ہے. بڑے عجیب تاثرات دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے سنی دعوت اسلامی کے اس عالمی مرکز کے حوالے سے ہیں. عالمی مرکز میں ہفتہ واری اجتماع میں آنے والے حضرات کے حوالے سے وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر ہفتہ اجتماع کے اندر پہنچتے ہیں اور اپنے سینے کو حضور کی محبت کا مدینہ بناتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مسجد، یہ جگہ سنی دعوت اسلامی کا عالمی مرکز ہے اور اس اجتماع میں آنے والے ہر شخص کو یہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پر یوں ہی نہ آئے بلکہ یہ عزم لے کر کے آئے کہ میں آ رہا ہوں ایک عام آدمی کی حیثیت سے، لیکن یہاں سے لوٹوں گا تو داعی دین بن کر کے لوٹوں گا، مبلغ بن کر کے لوٹوں گا تاکہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا جا سکے اور سوسائٹی سے برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کی جا سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی. اللہ کی مخلوق کے اندر انسان کو رب قدیر نے تاج کرامت عطا فرمایا، انسان ہی کو اپنی مخلوقات کے اندر اشرف ٹھہرایا، انسان ہی کو پروردگار جل جلالہ نے خلافت کا تاج بھی عطا فرمایا، اور انسان کو پروردگار جل جلالہ نے اتنا عروج عطا فرمایا، اتنی ترقی عطا فرمائی کہ انسان کی برابری اللہ کی کوئی دوسری مخلوق کر نہیں سکتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے بہت ساری، مولا پروردگار جل جلالہ بے پناہ مخلوق کو اس نے تخلیق فرمائی، بلکہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اپنے مقصد کو نہ جانتی ہو، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا کوئی نہ کوئی مقصد تخلیق کا نہ ہو. کچھ مخلوق تو ایسی ہے جو اپنے اندر بہت ساری طاقتیں رکھتی ہیں، بہت ساری توانائی رکھتی ہیں، جو انسان کی ضرورتوں کو مکمل بھی کرتی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بتاؤں، سورج انسان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. سورج نکلتا ہے، سوسائٹی میں اجالا پھیلتا ہے. سورج نکلتا ہے، انسان اجالے سے بہرور ہوتا ہے. سورج نکلتا ہے، اس کی کرنوں سے انسان استفادہ کرتا ہے، سورج کی شعاؤں سے انسان استفادہ کرتا ہے، اور سورج کا نکلنا انسان کے لیے نہایت ہی مفید ہوتا ہے اور سود مند ہوتا ہے. لیکن رب قدیر نے اس سورج کے حوالے سے یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان، یہ سورج تجھ سے بڑھ کر کے ہے، چاہے ہزاروں میل کی دوری سے وہ روشنی کیوں نہ پہنچائے، لیکن سورج یہ تجھ سے بڑھ کر کے نہیں، تو سورج سے بڑھ کر کے ہے. چاند اس نے عطا فرمایا، اور چاند کی ٹھنڈک انسان کو بہت ہی سکون فراہم کرتی ہے، لیکن رب نے چاند کو بھی یہ چاند کے حوالے سے بھی نہیں فرمایا، اے انسان چاند تجھ سے افضل ہے. پانی اللہ نے عطا فرمایا، اور پانی کی کیفیت اور پانی کی ماہیت کو رب نے یوں بیان فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے پانی کو ہر چیز کی حیات کا ذریعہ بنایا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو بغیر پانی کے زندہ رہ سکے، ہر چیز کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے. اور رب پھر فرماتا ہے، افلا یؤمنون، کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ یہ غیر مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے، غیر مسلموں سے رب فرما رہا ہے. پتہ یہ چلا، پانی ہر چیز کی ضرورت ہے، بغیر پانی کے انسان بھی مر جائے، بغیر پانی کے کھیت بھی مر جائے، بغیر پانی کے جانور بھی مر جائے، بغیر پانی کے زمین بھی بنجر ہو جائے، اور بغیر پانی کے کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. لیکن میرا رب یہ نہیں فرما رہا ہے کہ پانی انسان سے افضل ہے، بلکہ یہاں بھی یہی بات آتی ہے، اے پانی تو انسان سے افضل نہیں، انسان تجھ سے افضل ہے. پروردگار جل جلالہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمائی، زمین پیدا فرمائی، آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا، چاند و سورج کو رب نے پیدا فرمایا، تاروں کو رب نے پیدا فرمایا، جانوروں کو رب نے پیدا فرمایا، سب کچھ پیدا فرما کر رب نے ارشاد فرمایا، میرے بندے تو جانتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی تخلیق تیرے بعد میں نہیں ہوئی ہے، سب پہلے پیدا کیا جا رہا ہے. آسمان پہلے آسمان کا سائبان پہلے تانا جا رہا ہے، اور زمین کو پہلے بچھائی جا رہی ہے، پانی کا انتظام پہلے کیا جا رہا ہے، انسان کو بعد میں بھیجا جا رہا ہے، اور انسان سے کہا جا رہا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں پیدا کیا گیا ہے میرے بندے، وہ سب کچھ تیرے لیے ہے. یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ پانی کے ذخائر تیرے لیے ہیں، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن تو میرے لیے ہے، سب تیرے لیے ہے. آپ اندازہ تو لگائیے، اللہ نے سب کو ہمارا خادم بنا کر کے رکھا ہے. آپ ذرا سوچیں تو صحیح، جب پروردگار جل جلالہ یہ ساری چیزوں کو ہمارے لیے پیدا فرمایا، اور بہت ساری چیزیں اپنے اندر قوت رکھتی ہیں، طاقت رکھتی ہیں، توانائی رکھتی ہیں، تو پھر اے پروردگار تو انسان کو افضل کیوں بتا رہا ہے، انسان کو اعلیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ انسان تو بڑا محتاج واقع ہوا ہے، انسان تو اتنا محتاج ہے کہ زمین پر آئے تو خود سے چل نہیں سکتا، پیدا ہوتا ہے تو چل نہیں پاتا، پیدا ہوتا ہے تو لباس تبدیل نہیں کر پاتا، پیدا ہوتا ہے تو کما نہیں سکتا، پیدا ہوتا ہے تو اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے خود سے دوڑ نہیں سکتا، پیدا ہوتا ہے تو اپنی نجاستوں کو دور نہیں کر سکتا. انسان اتنا محتاج ہے کہ وہ چلنے کے لیے عمر کا انتظار کرتا ہے, اور جب چلنا سیکھ لیتا ہے تو وہ زمین کا محتاج نظر آتا ہے, کسی کی انگلیوں کے سہارے کا محتاج نظر آتا ہے. وہ انسان جس کو تو اشرف المخلوقات کا تاج عطا کر رہا ہے وہ تو قدم قدم پر محتاج نظر آ رہا ہے. تجارت اور تجارت کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرتا نظر آتا ہے, کبھی دکانوں کا محتاج نظر آتا ہے, کبھی مشینریز کا محتاج نظر آتا ہے, کبھی اشیاء کا محتاج نظر آتا ہے, کھانے کے لیے غذاؤں کا محتاج نظر آتا ہے. یہ انسان جو اتنا محتاج کہ ٹھنڈی ہو تو گرمی, ٹھنڈی ہو تو گرم لباس کا محتاج نظر آتا ہے, اور گرمی ہو تو پنکھے کی ہوا کا محتاج نظر آتا ہے. لیکن جانور کی بات تو بڑی جدا نظر آتی ہے. جانور پیدا ہوتے ہی چلنے لگ جاتا ہے, اسے گھر کی حاجت نہیں ہوتی, اسے کمانے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی, اسے ٹھنڈی کے لیے کوئی الگ سے پنکھے کے انتظام کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے گرمی کے موسم پر کوئی پنکھے کی ضرورت نہیں, اور ٹھنڈی میں گرم لباس کی ضرورت نہیں. اس کی چمڑی پر جو بال ہوتے ہیں وہ ٹھنڈی میں اسے گرمی کا کام دے دیتے ہیں, اور گرمی میں ٹھنڈی کا سکون فراہم کر دیتے ہیں. جانور محتاج نظر نہیں آتا, انسان محتاج نظر آ رہا ہے. اور انسان کتنا محتاج ہے کہ اس دنیا سے چلا جائے تب بھی محتاج کہ چار آدمی جب تک کے کاندھے پر اٹھا کر اسے قبرستان نہ لے جائیں تب تک اس کی لاش پڑی رہے. اتنے محتاج انسان کو تو نے اشرف المخلوقات بنا دیا, ساری مخلوق کو تو نے اس کے ساری مخلوق کے اندر تو نے اس کا مرتبہ بلند و بالا کر دیا. اے پروردگار ایسا کیوں ہے, آخر انسان میں کون سی ایسی خصوصیت ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق تو پیدا فرمائی لیکن عقل کی قوت اگر کسی کو اللہ نے عطا فرمائی, عقل کا جوہر اگر کسی کو اللہ نے عطا فرمایا تو وہ انسان ہی کو عطا فرمایا ہے. انسان کے پاس عقل ہے, انسان صاحب عقل ہے. اور محدثین و مفسرین اور صوفیاء کرام ایک بات کی طرف اور بھی گئے ہیں کہ انسان کو تاج کرامت دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو انسانوں میں پیدا فرمایا, اس لیے انسان سب سے افضل ہو گیا, سب سے اعلیٰ ہو گیا. عقل یہ انسان ہی کی عقل ہے جو چند چیزوں کو جمع کر کے ایک نئی چیز کو بنا دیتا ہے. یہ انسان ہی کی عقل ہے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے کو دریافت کر لیتی ہے. یہ انسان ہی کی عقل ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہوائی جہاز کو اڑاتا نظر آتا ہے. یہ انسان ہے جو اپنی عقل کے ذریعے بہت ساری چیزیں ایسی بناتا نظر آتا ہے کہ جہاں دوسرے انسانوں کی عقل دنگ نظر آتی ہے, جانور جو کام نہیں کر سکتے وہ انسان کر لیتا ہے. عقل کا مقام اسلام کے اندر بہت اہم ہے, عقل کی اہمیت بے پناہ ہے. عقل اللہ نے عطا فرما کر اسے بے لگام نہیں چھوڑ دیا, اسے استعمال کرنے کا حکم عطا فرمایا. آپ مجھے بتائیے نماز جیسی افضل العبادات, نماز جیسی اہم ترین عبادت اللہ عز و جل نے بے عقلوں پر فرض نہیں فرمائی. نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو. پروردگار نماز کے لیے عقل کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کر کے جیسے تیسے پڑھ لیا تو ندا آئے گی نہیں, یہ بارگاہ سمدیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. جب اس کے پاس عقل ہوگی تو وہ یہ تسلیم کرے گا یہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے نہیں, جھکانے کے لیے ہے, ہر کسی کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے نہیں ہے. وہ عقل کے ذریعے زمین کی اہمیت سمجھے گا, وہ عقل کے ذریعے اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے آپ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو ہر وہ چیز جو عقل کو برباد کر دے اس سے قرآن نے بچنے کا حکم فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والوں نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ جب تم نشے کے اندر ہو. نشہ اسلام نے اسی لیے حرام فرمایا ہے کہ اس سے عقل چلی جاتی ہے, اور مسلمان کی عقل بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے, مسلمان کی عقل بڑی طاقتور ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ مسلمان جب عقل کو استعمال میں لاتا ہے تو ایمان کی دولت اس کے ساتھ ہوتی ہے, تو وہ اپنی عقل کے ذریعے اگر کوئی مقام پا لیتا ہے تو ایمان اس کی رہنمائی کرتی ہے اور یہ کہتی نظر آتی ہے, ایمان یہ کہتا نظر آتا ہے عقل کو بے لگام مت چھوڑنا ورنہ آوارہ بن جائے گا. اگر تجھے رب نے قوت عطا فرمائی ہے, تو عقل کے ذریعے کوئی مقام پا بھی رہا ہے, تو یاد رکھنا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مقام کو پا لینے کے بعد تو اپنی عقل کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنی قوت کو اللہ کی مخلوق کے سلسلے میں استعمال کرے گا. آپ اندازہ لگائیے، ابھی میں حالیہ سفر کے اندر امریکہ کی دھرتی پر میں نے یہ محسوس کیا، بڑی عجیب تاریکی مجھے محسوس ہونے لگی. میں نے یہ محسوس کیا کہ گناہوں کی آزادی کے بعد انسان کی زندگی کتنی حجیرن بن جاتی ہے، انسان کا دل کتنا جو ہے وہ سونا ہو جاتا ہے. میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پر گناہوں کے سلسلے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شیطان کا کوئی حکم جو ہے شاید وہاں ٹالنے کی اجازت نہ ہو، شیطان کے سارے حکم پر عمل کرنے کی وہاں پر اجازت مل رہی ہے. شیطان شراب کا حکم دیتا ہے، شراب عام ہے. شیطان زنا کا حکم دیتا ہے، زنا عام ہے. شیطان برائیوں کا حکم دیتا ہے، برائی عام ہے. شیطان جوا کا حکم دیتا ہے، جوا عام ہے. شیطان ہر برائی کا حکم دے رہا ہے اور وہاں برائیوں پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن کبھی فلک بوس عمارتیں دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا، یہ کتنی عالی شان عمارتیں ہیں. یہاں کی قوم کے حوالے سے دنیا کے انسانوں کی مینٹلٹی کیا سے کیا تر ہے. یقیناً عقل ان کے پاس ہے کہ انہوں نے عالی شان عمارتیں بنا لی، عقل ان کے پاس ہے کہ جدید چیزوں سے وہ آراستہ نظر آتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، ایمان کی دولت ہوتی تو وہ اپنی عقل کے ذریعے زمین کے اوپر محل بنانے کی بجائے جنت میں محل بنانے کی فکر کیا کرتے، آگ برسانے کی بجائے کمزوروں کو سہارا دینے کی بات کیا کرتے. میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاؤں، عقل اللہ نے بھی عطا فرمائی، قوت بھی اللہ نے عطا فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو، اللہ نے ان کو عقل بھی عطا فرمائی اور قوت بھی عطا فرمائی، لیکن ایمان کی روشنی میں ملنے والی قوت کا استعمال کس شان سے وہ کرتے نظر آتے ہیں، کس اہتمام سے کرتے نظر آتے ہیں. یہ ہے میرے آقا دار کائنات ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، ایک شخص جس کی زندگی بڑی عجیب تھی، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے انور کو دیکھتا تو وہ اس کے اندر ایک نفرت عجیب سی پیدا ہو جاتی، وہ رسول اعظم سے بے پناہ نفرت کرتا. وہ موقع کی تاق میں تھا کہ کبھی اسے موقع مل جائے اور مکینے گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید کر دے. اللہ اکبر، ایک مرتبہ اسے موقع مل گیا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی بڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہوئے جب اس نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا تو اسی موقع پر اسے آگ کے شعلے نظر آنے لگے اور وہ وہیں پر رک گیا. آقائے کائنات نے اس کے چہرے کو دیکھا، آپ اندازہ تو لگائیے، رسول اعظم اس کی کیفیت کو بھاپ جاتے ہیں. ارادہ بڑا غلط تھا، غلط ارادے سے آیا تھا. آقائے کائنات نے جب اس سے پوچھا کیوں تو آیا تھا، کیا تیرا مقصد تھا، اس نے اپنے مقصد کو بتانے کی بجائے وہ ٹالتا گیا، وہ بہانے بناتا رہا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ پھیر دیا اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آقائے کائنات کا ہاتھ دست کرم جب اس کے سینے پر جب پھیر دیا گیا تو وہ شخص اس کے بعد اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے حضور سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن دست رسول سینے پر پڑا تو دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ حضور مجھے محبوب نظر آنے لگے، تاجدار کائنات مجھے محبوب نظر آنے لگے. اور اس کے بعد اس نے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر دیا، آقا مجھے آپ سب سے زیادہ آج کے بعد محبوب ہیں. رسول اعظم نے فرمایا، اب میں تجھے بتاؤں، پہلے جو تو نیت کر کے آیا تھا وہ نیت اچھی تھی یا ابھی جو تو نیت کیا ہے وہ نیت اچھی ہے؟ اللہ اکبر، وہ رسول اعظم کے اس جملے کو سننے کے بعد پکار اٹھا، میرے سینے کے راز کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آپ نے سینے کے راز کو ظاہر کر کے یہ واضح کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر اعظم ہیں، اپنے غلاموں میں مجھے رکھیے اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرما کر یا رسول اللہ اپنے سے کبھی مجھے زندگی بھر جدا نہ فرمائیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آقا چاہتے انتقام لے لیتے، آقا چاہتے اسے تہ تہ کر دیتے، آقا چاہتے اسے مٹا دیتے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کمزوروں کو سہارا دینے کے لیے خرچ فرمائی ہے. آپ مجھے بتاؤ، جس مکے کی دھرتی پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں کو ستایا گیا، جب اسی مکے کی طرف رسول اعظم لوٹتے ہیں، فاتح مکہ بن کر کے لوٹتے ہیں، تو آقا کی زبان اقدس پر کیا تھا؟
دو لوگ تو یہ تصور کر رہے تھے کہ اب ہمیں قتل کر دیا جائے گا، کہ آج کا دن ہمارے لیے انتقام کا دن ہے، آج ہمیں برباد کر دینے کا دن ہے، اس لیے کہ ہم نے مکے کی زمین پر حضور کو بہت ستایا ہے۔ لیکن آقا نے جب سنا تو ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحما، آج کا دن تو مہربانی کرنے کا دن ہے، آج کمزوروں پر ظلم کرنے کا دن نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، یہ بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ آپ اولیاء کرام کی زندگی دیکھو، غوث الثقلین کی زندگی دیکھو، سلطان الہند کی زندگی دیکھو، خدا کی قسم ایسی قوت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ آپ آقائے کائنات کو دیکھو، اللہ اکبر، چاند کے دو ٹکڑے کرنے کی صلاحیت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کمزور پر ظلم کیا ہو، کبھی کسی کمزور کو سرکار نے ستایا ہو، بلکہ ہر گرتے ہوئے کو اٹھانا یہی رسول اعظم کی زندگی کا سب سے بڑا تر امتیاز تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اور اس سے آپ رسول اعظم کے اخلاق کا اندازہ لگائیں، تاجدار کائنات کے حسن خلق کا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کمزور کو دیکھتے تو بے چین ہو جایا کرتے تھے، بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ آقائے کائنات تشریف لے جا رہے ہیں، ایک خاتون اپنا سامان لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، رسول گرامی وقار نے سامان دیکھا، خاتون کو دیکھا، ارشاد فرماتے مائی کیوں کھڑی ہو، کس کا انتظار کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہے کسی مال بردار کا انتظار کر رہی ہوں، کوئی آئے اور میرا سامان اٹھا لے۔ رسول اعظم فرماتے ہیں لا مائی، میں تیرا سامان اٹھا لیتا ہوں۔ آقا نے اس کا سامان اپنے کاندھے پر اٹھایا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کی طرف بڑھنے لگے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب اس کا مکان آیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ بس یہی میرا مکان ہے، سامان وہی رکھ دیا گیا۔ آقا کائنات جب جانا چاہتے تھے تو اس خاتون نے برجستہ کہا، اے نوجوان، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، میں تمہارے احسان کا بدلہ کچھ نہیں چکا سکتی، البتہ میں تمہیں ایک گزارش کرتی ہوں کہ محمد نام کا ایک شخص ایک نیا دین پیش کر رہا ہے، تم ان کی باتوں کو مت سننا، ان کی باتوں میں بڑی تاثیر ہے، جو ان کی بات سنتا ہے ان کا بن جاتا ہے، تم ان کی باتوں کو نہ سننا ورنہ تم بھی ان کے ہو جاؤ گے۔ آقا کائنات مسکرا رہے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر تبسم ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ماں یہ بتا، جس محمد کا تذکرہ تو کر رہی ہے، وہ محمد اگر میں ہوں تو تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ برجستہ پکار اٹھی، اگر وہ محمد تم ہو تو ساری دنیا جھوٹی ہے، تم سچے ہو، جو دعوت تم دوسروں کو دیتے ہو مجھے بھی پیش کرو۔ آقا نے اسلام کی دعوت پیش کی اور وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئی۔ طاقت، اسی لیے قیامت میں طاقت کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ پاور دے کر اللہ نے آپ کو مس یوز کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ جانتے ہیں، قرآن مقدس اور احادیث رسول کا مطالعہ کیجئے تو جوانی کی طاقت کا الگ سے قیامت میں سوال ہوگا۔ یہ طاقت جو ایک جوان کو مل جاتی ہے اور وہ اپنی جوانی کی طاقت کو غلط کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، اسے ڈرنا چاہیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، لا تسول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا۔ قیامت کے دن بندوں کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دیں۔ ان میں سے پہلا سوال عمر کے حوالے سے ہوگا اور دوسرا سوال جوانی کے حوالے سے ہوگا۔ اے جوان، بتا تو نے اپنی جوانی کن کاموں کے اندر گزاری؟ جب عمر کا سوال بھی ہو رہا ہے تو جوانی سے الگ سے سوال کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچپن، جوانی اور بڑھاپا، یہ انسان کی زندگی کے تین اسٹیجز ہوتے ہیں۔ بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، بڑھاپے میں انسان کمزور ہوتا ہے، لیکن جوانی میں انسان کے پاس ایک الگ سے قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، اسٹیمینا اس کے پاس ہوتی ہے، پاور اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو جوانی کے الگ سے سوال کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بتا تو نے جوانی کس کام کے اندر گزاری؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے ساتھ تو برائیوں کے دلدل میں پھنستا چلا گیا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد تو نے گناہوں میں اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی، تو نے کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا؟ نہیں نہیں، بلکہ جوان تجھے جوانی اس لیے دی جا رہی ہے، ہر گرتے ہوئے کو تو اٹھا اور ہر پریشان حالوں کی تو مدد کر اور اپنی جوانی کو ایسے کاموں میں گزار کہ جوانی بھی اپنی قسمت پر رشک کرے کہ مولا نے کس کے ساتھ مجھے وابستہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اٹھا کر کے ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن کو جوانی کی اہمیت کا خیال تھا وہ اپنی جوانی کن کاموں میں گزارتے تھے۔ اللہ اکبر، رسول گرامی وقار ارواح نافداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی جوانی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا، حضرت خباب ہوں، حضرت خبیب ہوں، حضرت زبیر ہوں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہوں، اللہ اکبر، حضرت اسامہ ابن زید ہوں، حضرت قاسم ہوں، حضرت عون و حضرت محمد بن قاسم ہوں، ان حضرات کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ جوانی کی دہلیز پر انہوں نے بھی قدم رکھا تھا لیکن جوانی کن کاموں کے اندر خرچ کی، جوانی کس راستے کے اندر خرچ کی۔ آج سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے چیلنج یہ ہے کہ آج دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کو اسلام کے لبادے کے اندر دیکھنا پسند نہیں کر رہی ہیں۔ آج مذہب کے نام سے دنیا کو چڑ پیدا ہو رہی ہے، اسلام کے نام سے دنیا کو چڑ پیدا ہو رہی ہے۔ مادی ترقیات کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال چکا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں آج دنیا کا عالم یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان کو پانی پینا ہو تو اس کے لیے پیاس محرک بنتی ہے، پیاس نہ لگے تو پانی کا مٹکا سامنے موجود ہو پھر بھی وہ نہیں پیتا، بھوک نہ لگی ہو انسان کھانے کی طرف بڑھتا نظر نہیں آتا، بھوک حرکت دلاتی ہے کھانے کے لیے، پیاس محرک بنتی ہے پانی کے لیے۔ خدا کی قسم آج پوری دنیا کے اندر بے قراری چھائی ہوئی ہے، انسان قرار کے لیے بے چین ہے اور دنیا جانتی ہے قرار اسلام کے اندر ہے، اس لیے لوگ اسلام کی طرف بڑھیں گے۔ اسلام کو بدنام کرو تاکہ اسلام کی طرف کوئی جا نہ سکے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا اسلام پر پہرا لگانے کی کوشش کرے گی، لیکن اسلام میرے رب کا دین ہے، وہ جب چاہے گا اپنی طاقت کے بلبوتے پر اٹھے گا اور اپنے بارندہ کی طرف پوری دنیا میں برستا چلا جائے گا۔ قرار کی دولت اسلام کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی، دین انسان کا سب سے بڑا قرار کا ذریعہ ہے۔ آج یہ بھوک پیدا ہو چکی ہے، آج یہ پیاس پیدا ہو چکی ہے، امریکہ کی دھرتی پر قرآن شریف کے نسخے ملنے مشکل ہو چکے ہیں، اس لیے کہ قرآن شریف پڑھنے والوں کی تعداد عیسائیوں کی زیادہ ہو رہی ہے، عیسائی زیادہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی میں کل ہی کی بات آپ کو بتاؤں، مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا اور افسوس بھی خود پر اور اپنی قوم پر ہوا۔ ایک سوال میں پوچھتا ہوں، اجماع کسے کہتے ہیں؟ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اجماع کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ جواب دیجئے، جانتے ہیں؟ بولیے بھائی، نہیں جانتے نا۔ ہمارا دین ہم سے زیادہ دوسرے لوگ جانتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، بمبئی ایئرپورٹ پر بنگلور کے لیے جب جا رہے تھے تو سیکیورٹی والے نے جب بیگ کھولا تو اس کے اندر جب کتابیں اس نے دیکھی، برجستہ اس نے کہا، آپ اجماع اور قیاس کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن، حدیث اور اجماع کے ماننے والے ہوں گے، شاید اسی کے حوالے سے کتابیں ہوں گی۔ اس کے اس جملے نے مجھے پورے سفر جو ہے وہ سوچنے پر مجبور رکھا، اور میں کئی زاویوں سے سوچتا رہا، کئی اینگل سے سوچتا رہا کہ پوچھنے والا نو مسلم تھا، اجماع کے حوالے سے اس کو اتنا خیال اور اجماع کے حوالے سے اتنی معلومات، اسے کیسے؟ پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ یقیناً آج اگر ہم پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں تو کم علمی کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، جہالت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اے مسلمانوں سنو، دنیا جانتی ہے کہ دنیا کی دوسری چیزیں الگ ہوا کرتی ہیں، اسلام اللہ کا دین ہے اور اس دین میں اتنی طاقت ہے کہ جس طریقے سے 1400 سال پہلے والے انسانوں کی یہ دین رہنمائی کرتا تھا، ایسے ہی قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی یہ دین کر سکتا ہے، اس میں پوری طاقت موجود ہے، اس لیے دنیا پڑھ رہی ہے۔
اور ہمارے یہاں تو 4 بجے تک گپ شپ سے فرصت نہیں،
لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں، کرٹیسائز سے فرصت نہیں، ایک جوئی سے فرصت نہیں، اور اپنے برتری کو ثابت کرنے سے فرصت نہیں. اللہ رحم و کرم فرمائے اس قوم کی حالت پر. قرآن مقدس آج غیر مسلم پڑھنا جانتے ہیں،
بلکہ میں آپ کو بعض مسلم اسکول کے اندر دینیات پڑھانے والی نان مسلم لیڈی کے حوالے سے میں پروف پیش کر سکتا ہوں.
دینیات پڑھانے والی کون ہے؟
نان مسلم پڑھا رہی ہے اسکول کے اندر. کتنی حیرت کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے.
کیا مسلمانوں ہمارا دین اس لائق نہیں ہے کہ اسے سیکھا جائے؟ جب ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین جامع ہے، تو آخر وہ کون سی چیز ہے جو دین سیکھنے کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، کہیں دھوکے میں نہ رہ جانا کہ اسلام ہم نے قبول کر لیا ہے اور مسلمان ہم ہیں تو بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے. بحیثیت مسلم اللہ کے رسول کے اس فرمان کو پیش نظر رکھو، طالب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ. رسول اعظم نے سنت نہیں فرمایا، واجب نہیں فرمایا، فرض فرما کر یہ واضح کر دیا. ترک صلات جس طریقے سے گناہ ہے، ایسے ہی علم حاصل نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں تشریف لائے، اس لیے پروردگار جل جلالہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات اور کتنا طاقتور انسان کو بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو خشکی اور تری پر سوار کر دیا. خشکی اور تری یعنی زمین اور دریا، آپ سمجھ لیجئے. اس پر اللہ نے کیا کیا؟ انسانوں کو سوار کر دیا. ارے میرے بھائی، یہ ابھی جہاز وغیرہ جو چیزیں نظر آتی ہیں نا، یہ تو یقیناً انسانوں کے لیے سفر کا ایک ذریعہ ہے، اور سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہیں. لیکن بہت سارے اللہ کے ولی ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی بڑی عجیب شان کہ پانی کے اوپر مسلح رکھ دیں تو مسلح ویسا ہی رہے اور وہیں پر کھڑے رہ کر نماز پڑھنا شروع کر. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن بصری نے حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی. دعوت سے جب فارغ ہوئے اور عصر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلح کو دریائے دجلہ پر پھینک دیا اور کہا چلو بہن وہاں چل کر نماز پڑھتے. تو حضرت رابعہ ادویہ مسکراتی ہیں اور اپنا مسلح نکالتی اور ہوا میں اڑا دیتی ہیں. مسلح وہیں رک گیا. فرماتی ہے چلو بھائی وہیں چل کر نماز پڑھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہے حسن، پانی کے اوپر مسلح بچھا دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. ہواؤں کے اندر مسلح کو معلق کر دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جیو تو اسلام پر اور مرو تو اسلام پر. یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے. ورنہ اگر ہواؤں کے اندر مسلح کو معلق کر دینا یہ کمال کی بات، تو اتنی سی مکھی ہواؤں میں پرواز کرتی ہے بغیر کسی ذریعے کے، کوئی مشین نہیں ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے پروں کے ذریعے وہ لمبا سفر طے کرتی ہے. اور ہم پانی کے اندر جائیں تو زیادہ دیر تک رک نہیں سکتے، ڈوب جائیں مر جائیں. بھائی حسن، مچھلیاں پانی کے بغیر جی نہیں سکتی، اللہ نے ان کو پانی کے اندر ہی رکھ دیا ہے، تو کون سے کمال کی بات ہے؟ پانی کے اوپر مسلح بچھانا کون سے کمال کی بات ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی اطاعت کے لیے، کہ شیطان گناہ کی طرف بلا رہا ہے اور وہ نفس کو قابو میں رکھ رہا ہے اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے. اور یہاں حال کیا ہے؟ یہاں ویسٹرن ماحول نے، مغربی تہذیب نے انسان کو اتنا گناہوں کی طرف مائل کر دیا ہے کہ آج کا انسان بڑی آسانی کے ساتھ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دوسرے انسان جو گناہ سے بچتے ہیں انہیں دنیا کا انسان بے وقوف اور احمق تصور کر رہا ہے. بے وقوف آج کے انسان، آج کے دور کے اندر ایسے انسان کو سمجھا جاتا ہے. تو یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، اور یقین مانو دل کا سکون لمبی بلڈنگوں سے نہیں ملا کرتا، دل کا سکون لمبی کاروں سے نہیں ملا کرتا، دل کا سکون مادی چیزوں سے نہیں ملا کرتا، دل کا سکون اسلام پر عمل کر کے ملا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر کے ملا کرتا ہے. ایک کمزور پر اگر آپ نے کچھ بم برسا دیے تو آپ نے کوئی کمال نہیں کیا، لیکن ایک کمزور کا ہاتھ تھام کر آپ نے اسے راستہ دکھا دیا اور اس کی ضرورت کو پوری آپ نے کر دی تو آپ نے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کیا ہے. آپ نے کمزور انسان کو اگر ذلیل کر دیا تو آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر آپ نے کسی کمزور کو عزت کے منزل پر آپ نے لگا دیا تو گویا آپ نے اپنی قوت کا صحیح استعمال کیا ہے. آج دنیا کا وہ انسان جو اپنے آپ کو سب سے پاورفل تصور کر رہا ہے، اسے تھوڑی سی قوت برائے نام جو ملی ہے وہ کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے. کاش اس کے پاس تھوڑی سی عقل ہوتی اور کمزوروں کے لیے وہ کچھ مدد کر دیتا، کمزوروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کر دیتا تو شاید اسے دنیا ہٹلر کے نام سے نہ جانتی، دنیا اچھے نام سے پکارتی، لیکن ایمان کی دولت ہو تب ہی وہ کام کر سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اسلام نے قوت دے کر کے قوت کے استعمال کا ڈھنگ بھی عطا فرمایا، قوت کے استعمال کے اصول بھی عطا فرمائے، قوت کے استعمال کے طریقے بھی اللہ نے عطا فرمائے. اس لیے یاد رکھو زندگی میں کبھی اللہ قوت عطا فرمائے تو کبھی اپنی قوتوں کا مس یوز مت کرنا، اپنی قوتوں کا صحیح استعمال کرنا. مجھے اس وقت سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اللہ اکبر، رات کے سناٹے کے اندر ایک شخص، سلطان محمود غزنوی عبادت و ریاضت کے اندر مصروف نہیں تھے بلکہ اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے. انہیں محسوس ہوا کہ شاید دروازے پر کوئی آیا ہے اور اپنی فریاد لے کر کے آیا ہوا ہے. تھوڑی دیر ہوئی وہ دروازے کی طرف پہنچے تو کوئی نظر نہیں آیا. وہ واپس آ کر بستر پر جیسے ہی لیٹے انہیں خیال ہوا کہ نہیں کوئی آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے یا پتہ نہیں کیا بات ہے، نیند رہی آ رہی تھی. آپ نیچے اترے، اترنے کے بعد اپنے خادموں سے آپ نے فرمایا تلاش کرو شاید کوئی یہاں قرب و جوار کے اندر آیا ہو، اس لیے کہ مجھے کسی کے آنے کے حوالے سے احساس پیدا ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے. تو جب لوگوں کو کہا گیا، خدام سے کہا گیا، وہ گئے تو کیا دیکھتے ہیں، مسجد میں ایک شخص سجدے کے اندر گرا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے اللہ سلطان تو آرام کر رہا ہے اور میری بیوی کی عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے. سلطان کے سپاہی نے میری بیوی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے منصوبے بنا لیے ہیں. مولا سلطان تو سو رہا ہے لیکن تو تو حی و قیوم ہے، تو تو جاگ رہا ہے، مولا میری بیوی کی عزت کی حفاظت کا اہتمام فرما. اللہ اکبر. اسی موقع پر سلطان کے خدام نے اسے پکڑا اور اسے ساتھ لے کر کے گئے اور جا کر سلطان سے کہا سلطان یہ شخص ہے. سلطان نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے یہ بات بتائی کہ تمہارے سپاہی جو ہیں وہ میری عورت کے اوپر غلط نگاہ ڈالے ہوئے ہیں اور رات کے وقت میرے گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور میں اسی وجہ سے پریشان ہو کر جب تمہارے دروازے پر حاضر ہوا، تمہارے یہاں آیا، میں نے محسوس کیا کہ تم سو رہے ہو، مجھے اندر جانے نہیں دیا جائے گا. اسی موقع پر سلطان نے کہا تم جاؤ اور میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ اکبر. اسے روانہ کیا گیا. سلطان نے اسی موقع پر نیت کی اے اللہ، اے میرے پروردگار، جب تک کہ اس شخص کی بیوی کے اوپر غلط نگاہ ڈالنے والے کو میں اس کے انجام تک نہ پہنچاؤں گا، اس وقت تک میں آج کے بعد نہ لقمہ کھاؤں گا نہ پانی کا قطرہ اپنے حلق کے نیچے اتاروں گا. اللہ اکبر. سلطان یہ کہہ کر کے روانہ ہوا. جب گیا اور ڈاک میں بیٹھا ہوا تھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا. دوسری رات آئی اور دوسری رات بھی کوئی نظر نہیں آیا. تیسری رات اس نے محسوس کیا کہ کوئی پہنچا ہے. سلطان نے تلوار نکالی اور اس کی گردن کو سے جدا کر دیا. اللہ اکبر. سلطان اس کے بعد اس شخص سے کہتا ہے بھائی مجھے پانی پلاؤ. اللہ اکبر. ایک غریب سے جب پانی سلطان نے مانگا اسے پانی پیش کر دیا گیا. اس کے بعد سلطان نے کہا مجھے اپنی کٹیا کے اندر دو رکعت نماز ادا کرنے دو. دو رکعت سجدہ دو رکعت شکرانے کی سلطان نے ادا فرمائی. اور اس کے بعد اس شخص نے پوچھا سلطان یہ تو بتائیے میری کٹیا میں دو رکعت پڑھنے کی وجہ کیا تھی اور پانی طلب کرنے کی وجہ کیا تھی. سلطان نے کہا میری ریایا کے اندر اگر کسی عورت پر کوئی غلط نگاہ ڈالے تو سلطان کبھی اسے گوارا نہیں کر سکتا. مسلم ہو یا نان مسلم ہو ہر بچی کی عزت کی حفاظت کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے, ایک مسلمان کا فرض ہے. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے نان مسلم کا مالک کھا جاؤ یار کوئی فرق نہیں پڑتا. کس نے بتایا یہ سب؟ کس نے بتایا؟ ان ساری چیزوں کا خیال کرو, ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھو اور اسلام کو اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرو کہ یہ دین ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے اور یہ دین کتنا سچا دین ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہنے کا مقصد یہ ہے ہم مسلمان ہیں, ہمیں جینا بھی اسلام پر ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں موت بھی دے تو اسلام پر بہت عطا فرمائے. اور بے قرار دلوں کا قرار اللہ کی فرما برداری ہے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اس موضوع پر پھر آگے گفتگو ہوگی, لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ بہت دور دراز سے تشریف لاتے ہیں, میں آپ کی آمد پر میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ یہ آمد آپ کی قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی رضا کے لیے دین کے کام کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیں آپ آتے ہیں اگر آپ کو تحریک کا کام اپنے علاقے میں شروع کرنا ہے, آپ تحریک کے حوالے سے کچھ درد رکھتے ہیں, آپ تحریک کے کام کے سلسلے میں کچھ اپنے مفید مشورے پیش کرنا چاہتے ہیں, آپ داعی دین بننا چاہتے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا را آپ آگے آئیں, آپ وقت دیں, آپ ٹائم کی قربانی پیش کریں. ممکنات میں سے ہے کہ اگر آپ داعی دین بن کر آگے بڑھیں اور آپ کی ذات سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو جانتے ہیں میرے آقا نے مولا کائنات سے کیا فرمایا تھا, اے علی ایک بندہ بھی اگر تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے تو میں اسے پوری دنیا کی بادشاہت سے تمہارے حق میں بہتر تصور کرتا ہوں. تو بتائیے آپ اس سلسلے میں کچھ کوشش کرنا چاہیں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ العظیم. میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی یہ جذبات رکھتے ہوں ہمارے مبلغین جناب صادق بھائی اور ہمارے جناب ابو الحسن بھائی, یہ حضرات وہاں آپ کو ملیں گے, آپ ان کو مولانا عبید صاحب ان حضرات کے پاس آپ اپنے نام درج کروائیں, انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہا جائے گا اور کام کے حوالے سے انشاءاللہ العظیم مل جل کر کے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی. کریں گے نا انشاءاللہ العظیم انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شب معراج آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ, کب ہے؟ آئندہ جمعہ کو 26 تاریخ ہے اور انشاءاللہ العظیم جمعہ کے بعد والی جو رات جو آتی ہے وہ کون سی ہوگی؟ شب معراج. ٹھیک ہے نا؟ سنی دعوت اسلامی کا شب معراج کا سالانہ اجتماع کہاں پر ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ کہاں ہوتا ہے بولو یار, بہت دور ہے بھیونڈی یہاں سے, بالکل قریب ہے نا؟ تو میری آپ سے مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات شب معراج کی برکتوں کو لٹنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اس عظیم الشان سنی اجتماع میں قافلہ در قافلہ کثیر تعداد کے اندر بھیونڈی پہنچے. ممکن ہے اس رات کسی کی آمین ہم سب کی تقدیر سمجھنے کا ذریعہ بن جائے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور شب معراج کہاں پہنچیں گے انشاءاللہ؟ بھیونڈی. دوسرا الحمدللہ آزاد میدان کا اجتماع قریب آ رہا ہے, دسمبر قریب ہے نا, انشاءاللہ دسمبر میں آزاد میدان کا اجتماع بھی ہوگا. اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ روڈ اجتماعات ہوتے ہیں, تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں, تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا تربیتی عظیم الشان سنی اجتماع 6 اکتوبر کو, کون سی تاریخ؟ 6 اکتوبر کو انشاءاللہ العظیم عصر کی نماز سے رات 10:30 بجے تک. کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ عصر کی نماز سے رات کو 10:30 بجے تک، اس لیے کہ پرمیشن آپ جانتے ہیں کہ کتنے بجے تک ملتا ہے، اب 10:30 تک، آپ اس سے لیٹ ہوں گے تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے گزارش ہے کہ 10:30 بجے اجتماع ختم ہو جائے گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ بروز اتوار 6 اکتوبر بوقت بعد نماز عصر تا رات 10:30 بجے بمقام وادی مخدوم WIT گراؤنڈ ابھیویدیا بینک ماہیم دھاراوی میں سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان ماہیم دھاراوی میں یہ عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے. آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، اتوار کا دن بھی ہے، آپ حضرات کثیر تعداد کے اندر اس اجتماع میں تشریف لائیں، انشاءاللہ اس میں بلبل باغ مدینہ بھی رہیں گے اور انشاءاللہ یہ فقیر بھی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب کے کچھ ارشادات پیش کرے گا. آپ کثیر تعداد میں آئیں اور دوست احباب کو لانے کی بھی کوشش کریں. آئیں گے نا انشاءاللہ العظیم. انشاءاللہ 2 اکتوبر 24 رجب بروز بدھ، 1 روزہ جشن غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ منایا جا رہا ہے شاستری نگر باندرا اسٹیشن کے پاس، وہاں پر آپ حضرات کثیر تعداد کے اندر تشریف لائیں. کون سی تاریخ کو؟ 2 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز عشاء یعنی مغرب کے بعد انشاءاللہ العظیم پروگرام شروع ہو جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات وہاں بھی ٹائم کا خیال رکھیں اور پہنچیں. انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں بتائی جائیں گی اور انشاءاللہ یہ فقیر یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرے گا. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لائیں. اور ہر اتوار کو الحمدللہ یہاں پر تربیتی کیمپ ہوتا ہے 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک. آپ سے گزارش ہے کہ اس میں بھی آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لا کر مبلغ بننے کی زحمت گوارا فرمائیں. ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء آپ تشریف لائیں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں. یہ پیغام رسول، یہ ہندی میں ماہنامہ ہے، مکتبۃ طیبہ پر موجود ہے، جاتے ہوئے اسے بھی آپ حاصل کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میری آپ سے گزارش ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئندہ سنیچر سے ہم ایک نئی چیز مرکز پر انشاءاللہ شروع کریں گے. حلقے کے اندر وہ چیزیں بتائی جائیں گی اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ضرور حلقے کے اندر تشریف رکھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.